بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ یونس کی 108 اور 109 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسوہ بشریت، اور اسوہ بشریت پروگرام کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات اور اس دعا کا منظوم ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے والے سامعین کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم عرض کرتے چلیں کہ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ جرمنی نے ویانا مذاکرات میں واپسی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے ملک میں نئے کرونا پھیلاؤ کے خطرے کی بابت خبردار کیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی کابینہ میں توسیع کے بعد پہلا اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں جمعرات کی شام کو منعقد ہوا۔ سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کو تہران میں منعقدہ بین الافغان اجلاس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے مذاکرات میں افغانستان میں قیام امن اور عوام کے چین و سکون کو ترجیح دینے پر دونوں فریقوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امن کے لیے ہمت و بہادری سے کام لینا جنگ میں شجاعت سے کام لینے سے زیادہ اہم ہے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ امن کے لیے ایثار و درگزر سے کام لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مطالبات منوانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دوسرے فریق کے مطالبات پر بھی توجہ دینا چاہیے، بالخصوص ایسے مذاکرات میں جس میں کوئی فریق غیر نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی اور ملت افغانستان کے لیے امن و سکون کے خواہاں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، افغانستان میں جلد سے جلد جنگ کو ختم کیجیے اور عوام کو ترقی کا موقع فراہم کیجیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے مذاکرات کے سلسلے کو آسان بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور بدھ کو تہران میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے خطاب سے شروع ہوا تھا۔ اس اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی۔ بین الافغان اجلاس جمعرات کو 6 شقوں پر مشتمل اعلامیے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور استقامتی فلسطینی محاذ نے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ احمد جبرائیل کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک پیغام میں عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ احمد جبرائیل کی وفات پر اپنے تعزیتی پیغام میں گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ جواد ظریف نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ فلسطین کی مظلوم قوم نے ایک عظیم مجاہد اور سورما کو کھو دیا ہے جس نے اپنی عمر بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد میں بسر کی ہے۔ فلسطین کے استقامتی محاذ کے گروہوں اور شخصیات نے بھی عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے مرحوم رہنما کو امت مسلمہ اور فلسطین کے عظیم اہداف کا ناقابل شکست سپاہی قرار دیا۔ فلسطین کے استقامتی تحریک حماس نے جمعرات کو ایک بیان میں احمد جبرائیل کو فلسطین کا ایک قومی لیڈر قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ کمانڈر ابو جہاد نے اپنی پوری عمر سرزمین فلسطین اور فلسطینی عوام کے حق کے دفاع کے لیے جدوجہد میں گزاری۔ جرمنی نے ویانا مذاکرات میں واپسی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور اس معاہدے کے سلسلے میں یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر اعلان کیا ہے کہ جرمنی ویانا میں ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق مذاکرات میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے آمادہ ہے۔ ترجمان جرمن وزارت خارجہ رائنا بورائل نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تین یورپی ملکوں کے جاری کردہ بیان کے باوجود بقول ان کے ویانا میں جاری مذاکرات کے بارے میں ایران کا رویہ معاون و مددگار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایٹمی معاہدے کے رکن تین یورپی ملکوں جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے منگل کے روز ایک بیان میں 20% افزودہ میٹل یورینیم کی پیداوار کے سلسلے میں ایران کے فیصلے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کا یہ اقدام ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق ویانا مذاکرات کے نتیجے کو خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں دعویٰ کیا کہ میٹل یورینیم کی پیداوار کے سلسلے میں ایران کا اقدام ایٹمی معاہدے سے متعلق ان کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے قبل اس سلسلے میں جرمن وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی صورتحال کی وضاحت کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات کے بارے میں کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ مذاکرات نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ سمن ویانا مذاکرات کے تناظر میں ہم نے اب سے تھوڑی دیر قبل سحر اردو ٹی وی کے معروف اینکر پرسن اور تہران میں مقیم معروف تجزیہ نگار عظیم سبزواری سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، مذاکرات کے حوالے سے یہ مذاکرات کافی عرصے سے جاری ہیں ویانا میں، اور اس کے تقریباً 6-7 دور ہو چکے ہیں، اور چھٹے دور کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے فریقین وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو یورپی ٹرائی کا جس میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ شامل ہے، نہ وہ اور نہ ہی امریکہ، دونوں میں سے کسی بھی طرف سے جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، اور ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یورپ والے مختلف بہانوں سے، مختلف حربوں کے ذریعے سے، کبھی ایران میں یورینیم کی افزودگی کو بہانہ بنا کر، اور کبھی آئی اے ای کے ساتھ جو قانونی تعاون ایڈیشنل پروٹوکول اور رضاکارانہ طور پر ایران نے جن باتوں کو قبول کیا تھا ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہانے بنا کر ایران کو مذاکرات میں پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح حوالے سے امریکہ بنیادی طور پر ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے کی کوشش تو کر رہا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے، لیکن ایٹمی معاہدے میں جو شامل ہونے کے لیے جو لوازمات اور جو ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایران یہ واضح کر چکا ہے کہ ہماری اولین شرط یہ ہے کہ تمام پابندیاں جو عائد کی گئی تھی ایران پر ایٹمی حوالے سے، وہ یکسر اور یکدم ہٹائی جائیں۔ اگر یکسر اور یکدم ہٹا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایران ایک خاص جو میکانزم ہے جو تیار کیا جائے گا کمیشن کے اندر، ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن میں، اس کے ذریعے سے جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ایٹمی پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، تب ایران جا کر دوبارہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد شروع کرے گا. لیکن امریکہ کی جانب سے بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ ان بنیادی پابندیوں کو ہٹانے کی انہوں نے بات کی ہو, بلکہ گزشتہ دنوں امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا اور امریکی عہدیدار بعض ان کے بھی بیانات اس طرح کے سامنے آئے کہ ہم بنیادی طور پر پابندیوں کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ختم نہیں کریں گے ایران کے خلاف, اور جو پابندیاں کانگریس نے لگائی ہیں وہ ہم نہیں ہٹائیں گے, یا دوسری پابندیاں جو مثلا پریزیڈنٹ کے آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں, یعنی صدر امریکہ کی حیثیت سے ٹرمپ نے عائد کی ہیں, وہ بھی ہم نہیں ہٹا سکتے. تو پھر جب آپ یہ پابندیاں نہیں ہٹا سکتے تو کس طرح سے آپ ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کی بات کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایٹمی معاہدے کو اگر وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں یورپ والے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی اور علاقائی امن کے لیے اور ان کی ضرورتوں کے تحت یہ معاہدہ ضروری ہے, تو ان کو اس معاہدے کے لوازمات پورے کرنے چاہیے, نہ کہ ایران کو. کیونکہ ایران نے جب یہ معاہدہ ہوا تھا 2015 میں, اس کے بعد ایران نے اپنے حصے کے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے تھے, اور یہی اس میں طے پایا تھا کہ جب ایران اپنے حصے کے تمام اقدامات مکمل کر دے گا تو اس پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے اپنے حصے کے تمام اقدامات جب عملی طور پر انجام دے دیے, اور آئی اے ای جیسے ادارے نے کہ جو اس تمام عمل کی نگرانی کر رہا تھا اس نے اس کی تصدیق کی اپنی رپورٹوں کے اندر وقتاً فوقتاً, اور تقریباً 14 سے 15 رپورٹیں ایسی تھیں کہ جس میں انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کی ہے. پھر اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں ایک رپورٹ اس حوالے سے پیش کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ قرارداد 22-31 منظور ہوئی, جس میں اس بات کی تائید کی گئی کہ ایران نے جو ہے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے تمام وعدے پورے کر دیے. اب یہ ہم نے دیکھا اس کے بعد کہ امریکہ اور یورپ نے نہ صرف یہ کہ ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدے پورے نہیں کیے, نہ صرف یہ کہ پابندیاں نہیں ہٹی, ایران کی تجارت نہیں کھلی, ایران کے پیٹرول کے اوپر عائد پابندیاں نہیں ہٹی, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ معاہدے سے مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے خود کو نکال لیا. تو اب یہ بات اب ایران کی باری ہے کہ ایران اب یورپ اور امریکہ سے یہ ڈیمانڈ یا مطالبہ کر رہا ہے, تو یہ جائز ہے کہ آپ پہلے اپنے وعدے پورے کر کے دکھائیں, تب ایران سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر یورپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے ایران کو دوبارہ سے اپنے پریشر میں لے سکتے ہیں یا دیگر معاملات جو وہ چاہتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے میں یا نیا ایٹمی معاہدہ کوئی کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بھول ہے اور ایسا اب ہونے والا نہیں ہے.
ویانا میں اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب نے سعودی نمائندے کے بے بنیاد بیان کے جواب میں ریاض کے تعلق سے آئی اے ای کے کردار پر سخت تنقید کی ہے. ویانا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے جمعرات کو ایران کی حالیہ جوہری پیش رفت کے بارے میں سعودی عرب کے نمائندے کے بے بنیاد الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے پاس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے معمولی اور ضروری اختیارات تک نہیں ہیں. کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سیف گارڈ پر عمل میں کوتاہی اور خلاف ورزی کے ساتھ سعودی عرب کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنی بعض جوہری سرگرمیوں کو ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات آئی اے ای کی ساکھ کو مجروح کرتی ہے. ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی میں سعودی نمائندے نے ایران پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کا بے بنیاد الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کی جانب سے کشیدگی پیدا کیا جانا ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کے بارے میں اس کے دعوے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا. ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی میں سعودی نمائندہ دفتر نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ 20% افزودہ میٹل یا ایسلائڈ یورینیم کی پیداوار کے لیے ایران کا فیصلہ تشویشناک ہے. قابل ذکر ہے کہ رائٹرز نیوز ایجنسی نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ ایران نے آئی اے ای کو اس بات کی اطلاع دے دی ہے کہ اسے تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر کے ایندھن کے لیے 20% افزودہ میٹل یورینیم کی ضرورت ہے, اور اس نے اس ایندھن کی پیداوار کا فیصلہ کیا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے میڈیکل شعبے کے سربراہ نے نورا ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کی خبر دی ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میڈیکل شعبے کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد عبداللہی نے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے سپاہ پاسداران کے تیار کردہ نورا ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کے مرحلے کے بارے میں کہا کہ کلینیکل ٹیسٹ کا آغاز آخری مرحلے 2000 افراد پر انجام پائے گا۔ سیکنڈ بریگیڈیئر جنرل عبداللہی نے نورا ویکسین کی بڑی مقدار میں پیداوار شروع کیے جانے کے بارے میں کہا کہ اس سال کے آخر تک کلینیکل ٹرائل کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی پروڈکشن لائن شروع کر دی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں نئے کرونا پھیلاؤ کے خطرے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس مسلسل اپنی حیثیت تبدیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت کرونا کے انڈین ویریئنٹ کا سخت خطرہ لاحق ہے۔ عمران خان نے عوام سے اپیل کی کہ کرونا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے عید الاضحیٰ کے قریب آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر عوام کو زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کے ذریعے لوگوں کی عید خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان میں کرونا کے یومیہ متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق کرونا کے یومیہ متاثرین کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ کراچی میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 11.95% ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی کابینہ میں وسیع رد و بدل کے بعد پہلا اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں جمعرات کی شام کو شروع ہوا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نئی تبدیلیوں اور وسیع رد و بدل کے بعد ہندوستانی کابینہ کے پہلے اجلاس میں ملک کے حالات اور درپیش مسائل کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیروں کو مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی اور طریقہ کار اپنانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں مرکزی کابینہ کے سبھی ارکان نے شرکت کی۔ اس سے پہلے جمعرات کو دوپہر سے پہلے ہندوستانی کابینہ کے سبھی نئے وزیروں نے اپنے قلمدان سنبھال لیے۔ ان میں سے بعض وزیروں نے وزارتوں کا چارج لینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو بھی کی۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو اپنی کابینہ میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کیا۔ انہوں نے 77 رکنی کابینہ میں 43 نئے وزیروں کو شامل کیا، جن میں 15 کابینی وزراء اور 28 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ ہندوستان میں کسانوں نے جمعرات کو مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ قومی دارالحکومت دہلی سے ملنے والی تینوں سرحدوں پر کسانوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں میں 2020 سے تینوں سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ملحقہ ریاستوں سے آنے والے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ کسانوں نے خاص طور پر پیٹرولیم ایندھنوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار مرکزی حکومت کو قرار دیا۔ شام کے بارے میں آسانہ عمل سے موسوم سول میں بین الاقوامی اجلاس کے شرکا نے شام کی یکجہتی، آزادی اور قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شامی حکومت اور مخالفین نیز ضامن ملکوں کی حیثیت سے ایران، روس اور ترکی اور اسی طرح نگران ملکوں کی حیثیت سے عراق اور لبنان کے وفود کی شرکت سے 16 بین الاقوامی آستانہ اجلاس 7 اور 8 جولائی کو قزاقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں منعقد ہوا۔ اس کثیر جانبہ اجلاس میں شام میں سیاسی استحکام، صدارتی انتخابات کے انعقاد اور جنیوا میں آئینی کمیٹی کے 6ویں اجلاس کے انعقاد کی کوششوں اور سرحدی گزرگاہوں، شام کے خلاف امریکی پابندیوں، گرفتار شدہ افراد کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 یا وفی العهد و ذمم و حمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقیر.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین ریڈیو تہران کی تیسری مجلس میں اب وقت ہوا ہے پروگرام اسوہ بشریت کا، اور پروگرام اسوہ بشریت کے بعد شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل کے اقتباسات اور اس دعا کے منظوم ترجمے پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم زندگانی امام حسین علیہ السلام اور تحریک عاشورا کے یادگار اسباق اور دروس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ بعض افراد کے نظریات کے برخلاف کے جو عاشورہ کے واقعے کو ایک حادثہ قرار دیتے ہیں، عاشورہ ایک تحریک ہے کہ جس کا آغاز کربلا سے ہوا ہے اور تاریخ کے طویل دور میں جاری و ساری رہا ہے۔ زیارت عاشورہ کے ایک حصے میں ہم پڑھتے ہیں، اے حسین، یقیناً ہم ان کے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اعلیٰ اہداف اور امنگوں کی اتباع اور پیروی کی، اور ان سے تا قیامت برسر پیکار ہیں جنہوں نے آپ کے اعلیٰ اہداف اور حیات آفری پیغامات کے خلاف جنگ کی۔ اے ابا عبداللہ، میری صلح آپ سے صلح کرنے والے کے ساتھ ہے، اور میری جنگ آپ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ ہے روز قیامت تک۔ لیکن اس وقت یہ سوال پیش آتا ہے کہ امام حسین کا دائمی و یادگار پیغام اور درس کیا ہے، کہ جو عاشورہ کی بقا کا راز بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی حکمت عملیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بابصیرت اصحاب نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک سچے اور حقیقی مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ہم فکروں، ہم قدم افراد کے سامنے جاذبے اور کشش کا حامل ہو، اور کفر پیشہ عناصر اور منافقوں کے مقابلے میں دفاع کی قوت رکھتا ہو، دشمن کی شناخت کر کے اس کی ماہیت، سازشوں اور پروپیگنڈوں کو بے نقاب کرنا عاشورہ کے سیاسی کارناموں میں سے ہے۔ انحرافات اور بدعتوں کے مقابلے میں رائے عامہ میں فکری بیداری اور روشن خیالی پیدا کرنا، اسلام کے لبادے میں قائم حکومتوں کے خلاف جد و جہد اور قیام کی روح پھونکنا، ظلم و ستم اور جاریتوں کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے کی نفی کرنا، میدان عمل کی جانب علماء اور دانشوروں کو دعوت دینا، ستمگروں کے ساتھ ساز باز نہ کرنا، شرک و نفاق کے مظاہر کے خلاف مسلسل جنگ اور قیام کی دعوت دینا، شیطانی طاقتوں سے خوف نہ کھانا، حریت پسندی اور ظلم و ستم سے رہائی کی ثقافت کا احیاء اور اسے رواج دینا، ذلت کی زندگی پر عزت و شرافت کی موت کو ترجیح دینا، اور آخر کار سیاست سے دین کے جدا ہونے کی انحرافی فکر کا انکار کرنا عاشورہ حسینی کے اہداف و مقاصد اور نتائج ہیں۔ سامعین، عاشورہ حسینی کے ثقافتی کارناموں میں بھی زندگی کو فریب دینے والے مظاہر سے وابستگی منقطع کرنا، زہد و تقوی کی ثقافت کو زندہ کرنا، دینی بصیرت کو مستحکم کرنا، جہالت سے مقابلہ اور سطحی سوچ رکھنے کی نفی کرنا، ولایت کی اصل اور جڑ کو گہرا اور مستحکم کرنا، اور شعوری طور پر امامت و الہی قیادت کے منصب کی پیروی کرنا، یہ سب عاشورہ کی ثقافتی کامیابیاں شمار ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت اہم نقطہ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عاشور کے تمام کارناموں کو عظیم معنوی و اخلاقی حمایت حاصل تھی۔ در حقیقت اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا نے کوئی ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے عالم بشریت کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کی سربلندی اور دین کی بقا کے لیے اس دین کو اپنے پاکیزہ خون سے سیراب کیا ہے، وہ خون کے جس کا سرچشمہ حق تھا۔ اور یہ حقیقت شب عاشور میں متجلی ہوئی۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ دشمن ان کے خیمے کے قریب آ چکے ہیں، تو آپ نے ابو الفضل العباس علیہ السلام کو اپنے بعض دوستوں کے ہمراہ دشمن کے پاس بھیجا تاکہ ان کو ایک رات کی مہلت دے دیں، تاکہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت اور راز و نیاز کر سکیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے بارگاہ خداوندی میں نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا و طلب مغفرت سے بے پناہ عشق و محبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ درخواست ایسی شب میں پیش کی کہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے حق آشنا صاحب کو یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ کل وہ قربان گاہ عشق میں قربانی ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان میں کسی طرح کا اضطراب اور بے چینی نظر آنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور عارفانہ اور عاشقانہ زمزموں کی ایک بے مثال فضا قائم کر دی۔ اس ملکوتی عشق کے عروج کے انتہا ظہر عاشورہ تھی، یعنی ٹھیک اس وقت کے جب حساس ترین لمحوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعض جانصار ساتھیوں نے راہ عشق الہی میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نماز قائم کی تاکہ درگاہ الہی کے تمام عاشقوں کو یہ درس دیں کہ حتیٰ سخت ترین حالات میں اور دشمنوں کے بھرپور حملوں کے دوران بھی یاد خدا کو زندہ و باقی رکھو اور اس کی پناہ میں آرام و سکون حاصل کرو۔ سامعین، بلا شبہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانصار ساتھیوں نے الہی احکامات سے یہ الہام حاصل کیا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 153 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذات اقدس الہی سے اعلیٰ ترین عاشقانہ و عارفانہ گہرا رابطہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کہ جو آپ نے صحرائے عرفات میں تلاوت فرمائی، وہ بھی معبود حقیقی سے امام علیہ السلام کے گہرے رابطے کی ایک اعلیٰ ترین تصویر کشی ہے۔ سید الشہداء کا خدا کے نیک بندوں اور مخلوقات کے ساتھ بھی گہرا اور تعمیری تعلق قائم تھا، تاکہ ان کے راستے پر چلنے والوں کو یہ تعلیم دے کے خالق و مخلوق میں رابطہ ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہے، اور یہ سیرت تمام زمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام اور خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی منابع و ماخذ میں لوگوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے انسانی و اخلاقی رابطوں سے متعلق بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں، لیکن پروگرام کے دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ہم صرف بعض مثالوں پر ہی اکتفا کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین، روایت میں آیا ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام کچھ فقیروں اور ناداروں کے درمیان سے گزرے کہ جو سب کے سب زمین پر بیٹھے پتھروں سے ٹیک لگائے سوکھی روٹیاں کھانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور جواب سلام کے بعد اپنے ساتھ کھانے میں شرکت کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ خشک روٹی تناول فرمائی، اور پھر ان سے خواہش کی، اٹھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، اور ان سب کو گھر لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور سیر و سیراب کرنے کے بعد انہیں لباس پہنایا اور کچھ درہم و دینار دے کر ان کو رخصت کیا، اور اس طرح سے اپنے عمل کے ذریعے ان کو تواضع اور انسان دوستی کا درس دیا۔ سامعین، غور طلب بات یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی پشت مبارک پر کچھ نشان تھے۔ شعیب ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ روز عاشورہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی پشت پر کچھ نشان دیکھے، تو امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا، یہ نشان بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے گھروں تک نان و خرما پیٹ پر لاد کر لے جانے کے سبب ہے کہ جو آپ رات کی تاریکیوں میں اور لوگوں کی نظروں سے بچا کر پہنچاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک جلوہ بخش اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، اور یہ وہ صفت ہے جو قرآنی تعلیم سے لی گئی ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ صفت نہایت ہی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پر شیعہ روائی منابع میں دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کو خود سرکار امام حسین علیہ السلام کی زبانی بہت سی جگہوں پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا یہ عظیم جملہ احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ جو اس امر کی عکاسی کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام دوسروں کی حاجت روائی کو کتنا عظیم کام شمار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کا غم دور کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے غموں سے نجات دے دیتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے تعلق سے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جان لو کہ لوگوں کا تم سے کچھ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا کسی کی حاجت روائی کرنے سے دل برداشتہ نہ ہونا کہ کہیں تم خود اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ معاشرے کی خدمت اور مسکینوں بینوا افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنا اسلام اور حسینی ثقافت کے نقطۂ نگاہ سے بہت عظیم کام ہے، لیکن انسانی و اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونا، انسان کی شان و عظمت میں اضافہ کرنا اور اس کی قدر و منزلت کو دو چندہ کر دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اعلیٰ صفات و کمالات اور اخلاق و کردار کے حصول میں رقابت کرو اور اس میدان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ مصر کے ایک ممتاز مصنف علامہ عبداللہ علائلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہمیں تاریخ میں ایسے عظیم مردان خدا ملتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی جہت سے اپنی عظمت و بزرگی کو عالمگیر بنایا ہے۔ ایک نے شجاعت میں، تو دوسرے نے ایثار و فداکاری میں، تو کسی نے سخاوت میں، تو کسی نے عفو و بخشش میں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عظمت و بلندی کے لامتناہی پہلو تاریخ بشریت کی بلند ترین چوٹی پر جلوہ گر ہیں، گویا ان کی ذات میں تمام عظمتیں، کرامتیں اور اعلیٰ انسانی و اخلاقی اقدار جمع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ایسی شخصیت کے جو بے کراہ خالص محمدی اسلام کی وارث ہے، ایسا انسان کامل کہ جو علی جیسے باپ کے عدل و انصاف کی عظمت و بزرگی کا وارث اور باپ کی جرأت و بہادری اور زہد و ایثار کا مظہر، نیز جلالت و عظمت میں ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا پرتو ہے۔ ایسی شخصیت کس طرح سے ممکن ہے کہ عظمت انسان کا اعلیٰ ترین نمونہ اور خدا پسند فضائل کی آشکارا علامت نہ ہو؟ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے رفتار و کردار کی جو شعائیں پھوٹی ہیں، آج بھی الہی مکتب میں فکری، اخلاقی اور تہذیبی حیات کی اساس ہے، اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پورا عالم بشریت حسینیت کی مشعل سے فروزہ ہیں۔ عزیز سامعین، اس امید کے ساتھ کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے منفرد سماجی، سیاسی، اخلاقی، اعتقادی اور ثقافتی روش اور سیرت کے جائزہ پروگرام کا ایک مجموعہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں دیتے ہیں، اور آئندہ پروگرام میں ہم امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك
عافیتک.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Oh,